محترم شرکائے کانفرنس اور خانواد شعبہ کے حضور خطاب کے لیے ملتوی ہوں آغا جناب حسن زبر نقوی سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ برائے صحت و سلامتی ہے آقا امام زمان و برائے صحت و سلامتی رہبر عظیم الشان ولی امر مسلمین سید علی خامنائی بلندہ صلوات۔
من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صلاة بيجي محمد وعلى محمد پر۔ مجھے اندازہ ہے موسم کی سردی کا، لیکن بہرحال سلوات کو سلوات کی طرح بھیجیے بلند آواز سے۔ فیضان محترم مومنین اور مومنات، ہمارے پیام میں ولایت کے جوان جاگران کئی سال سے محرم سے پہلے اس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں۔ سال گزشتہ خراسان پہ یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اسی طرح مختلف علاقوں میں یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اور آج کی یہ کانفرنس جس کی صدارت حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ حسن صلاح الدین صاحب دامت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ اسٹیج الحمدللہ ایک گلدستہ لگ رہا ہے، علماء سے سجا ہوا یہ اسٹیج جس پہ ہمارے بزرگ اور بہت ہی پرانے استاد کی جگہ ہم ان کو دیتے ہیں جناب حجت الاسلام مولانا محمد علی راشدی صاحب اور دیگر علماء کرام، سبھی قابل احترام ہیں، اور برادر شمس آئیو کے برادر اور دیگر علماء کرام جس میں رجب علی بنگش صاحب، شبیف پہری صاحب تشریف لے جا چکے، اور مزید ابھی اس میں رونق میں اضافہ ہونے والا ہے اسلام آباد سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ناصر عباس جعفری صاحب اور جناب مولانا امین شہیدی صاحب، راستے ہی میں ہیں، تشریف لا چکے ہیں اور وہ میرا خیال ہے میری تقریر کے دوران ہی یہاں حاضر ہو جائیں گے۔ ان سب کو عید غدیر اور عید مباہلہ کی مبارک ہو۔ آپ سب کو بہترین موقع میلاد کا مبارک ہو۔ تمام مومن و مومنات کو اس غدیری مجمع کو پہلے جشن غدیر کی مبارکباد، اور اب دو دن کے بعد آنے والی عید مباہلہ اس کی مبارکباد۔ پڑھنے والوں سے گزارش میں پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن وہ پڑھ کے چلے گئے کہ ہمیشہ ایام کی مناسبت سے کلام پڑھا جائے تو سجتا ہے، اچھا لگتا ہے، نوحے کی جگہ پہ نوحہ اور منقلت کی جگہ پر منقلت اچھی لگتی ہے۔ ماہ سب ذکر اہل گئے تھے، کہلاتا ہے ہفتے ولایت، اس لیے ہم پیام کربلا، کبھی پیام عاشورہ، کبھی پیام ولایت، یہ عنوانات دیتے ہیں اپنے جلسے۔ تمام علماء کرام کی خدمت میں، مومنین و مومنات کی خدمت میں ان دونوں مناسبتوں کی سب سے پہلے مبارکباد۔ غدیر کیا ہے؟ دو تین منٹ بس اس پہ بات کروں گا، اور اس کے بعد کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ غدیر کیا ہے؟ کیوں ایم تحریم نے اتنی تاکید کی کہ غدیر کو زندہ رکھا جائے؟ اچھا غدیر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ غدیر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ غدیر کے ہونے سے کتنا نقصان ہوا۔ پہلے اس طرف آئیے آپ، اعلان غدیر کے بعد سقیفہ بنا، اعلان غدیر کے بعد مقتدر رسول کا دروازہ جلایا گیا، اعلان غدیر کے بعد مولا کائنات گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی کوشش کی گئی، غدیر کے بعد اولاد رسول کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، غدیر کے بعد جو قیامتیں ٹوٹی خانواد رسالت کے کربلا، اس کی یاد آخری یاد معراج ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد کبھی ایسا واقعہ ہوا۔ غدیر کے بعد آج تک ولایت علی کا اقرار کرنے والوں کو اس اقرار کی سزا مل رہی ہے، اسی کا جگہ ہے نا سارا، اسی ولایت کے اقرار کی سزا آج تک مل رہی. تو غدیر کے اعلان کا فائدہ کیا ہو؟ پیغمبر قدیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے صلوات بھیجا کہ یہ پیغمبر کے نام. آپ نے اپنے جانشین ہونے کا اعلان کیا تو آخر اس جانشین کو مانا کس نے؟ جانشین کو ماننے والے تو چند لوگ تھے، جانشین کو مانا کس نے؟ آج تک کب مان رہے ہیں؟ جانشین کو تو مان ہی نہیں رہے، جانشین کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ جانشین کے ماننے والوں کا قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں. تو کیوں؟ تو بس مختصر سا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں غدیر کا آپ کے سامنے، اس کے بعد انشاءاللہ مختلف مواقع آتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی غدیر کی بہاروں پہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ بدر میں مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ، احد میں کفار کے ساتھ، فتح مکہ کفار کے ساتھ، خیبر یہودیوں کے ساتھ، خندق مشرکین کے ساتھ، ان تمام جنگوں میں دشمن سامنے ہے. رسول دشمن کو سامنے لے کر آ گئے، کفار کو بھی سامنے لیا ہے، مشرکین کو بھی سامنے لیا ہے، اور جناب یہودیوں کو بھی سامنے لیا ہے، اور کئی کسی کسی جگہ مسیحی بھی سامنے آ گئے. تمام جنگوں میں یہ سب سامنے آتے چلے گئے، لیکن غدیر میں پیغمبر ختم مرتبہ چاہتے ہیں کہ ان دشمنوں کے چہرے سے نقاب اڑائی جائے، جو اٹھائی جائے کہ جو قیامت تک دعویٰ کریں گے اطاعت رسول کا. رسول یہ بتانا چاہتے ہیں، رسول یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو میری اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے چہروں سے نقابوں لٹکی کے جو ہی میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا ان منافقین کے چہروں سے نقابیں اتر جائیں گی، اور قیامت تک غدیر معیار بن جائے گا، قیامت تک ولایت علی کا اعلان، میلاد، میزان اور معیار قرار پائے گا اس بات کا کہ کون رسول کا اطاعت گزار ہے اور کون رسول کا نافرمان. لہذا نافرمانوں کو اطاعت گزاروں سے اور اطاعت گزاروں کو نافرمانوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیجئے، کوئی مانے یا نہ مانے، تاکہ قیامت تک ایک حد فاصل قائم ہو جائے غدیریوں کے درمیان جو مانتے ہیں اعلان غدیر کو، اور ان لوگوں کے درمیان کہ جنہوں نے خوف کے عالم میں لالچ کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے کلمہ پڑا تھا، ان لوگوں کے درمیان ایک فرق قائم ہو جائے. آج تک یہی وجہ، ورنہ میرا ہے کہ علی کا اعلان تمام تواریخ میں کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے، مگر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو ماننے کے بعد پوری عمارت ہی بہہ جاتی ہے جو بغیر بنیاد کے قائم، پوری عمارت گر جاتی ہے، دشمنی اہل بیت، مخالفت اہل بیت. لہذا آج تک انسان بھٹک رہا ہے، کتنے معجزے اس کے سامنے آتے ہیں غدیر کے، لیکن بھٹک رہا ہے. منتظرہ زیدی کا ہو، یا حسن نصرالہ کا واقعہ ہو، احمدی نژاد ہو، یا رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہ، کوئی نہیں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اقرار کرتے ہیں سامنے آتا ہے کہ کون غدیری لوگ جو سامراجی طاقتوں سے نہیں ڈرتے، لیکن اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے غدیر کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اسی لیے انہیں ایام میں اس کانفرنس کو منعقد کیا جاتا ہے کہ غدیر کو باقی رکھا جائے. کیوں؟ اگر آپ غدیر کو باقی نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی غدیر کے پیغام کو مسخ کر دیا جائے گا، اس میں تحریف کر دی جائے گی، بجائے اس کے کہ غدیر کے مقصد کو سمجھا جاتا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جاتی، باطل کے خلاف منظم ہوا جاتا، شیطانی طاقتوں کے خلاف منظم ہوا جاتا، اسی غدیر کے بہانے آپس میں الجھ گیا، اسی ولایت کے نام پہ آپس میں الجھ گیا. بالکل ایسے ہی جیسے جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ اسلام کو مقابلے میں آ کے شکست نہیں دی جا سکتی، میدان جنگ میں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو کیا کیا؟ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. اب جب مسلمان بن کے ہماری صفوں میں آ گئے، کلمہ پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج رکھ رہے، حج کر رہے ہیں، زکات ادا کر رہے ہیں، خمس ادا کر رہے ہیں، تو ان کے اسلام میں کیا شک؟ لیکن یہ اسلام اس لیے نہیں قبول کیا گیا کہ اسلام کی ترغیب کی جائے، یہ اسلام اس لیے قبول کیا گیا تھا تاکہ اسلام پر ضرب کاری لگائی جائے، اس کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو مختلف مکاتب میں تقسیم کر دیا جائے، لہذا تشیعوں کے مقابلے میں بھی جب خمینی عظیم کے انقلاب کے مقابلے میں سامراج ہار گیا، شیطان بزرگ امریکہ ہار گیا، اس کے چیلے ہار گئے، ہر جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ جان گئے کہ میدان میں نہ ان کو عراق ایران جنگ کی صورت میں شکست دی جا سکتی ہے، نہ ان کو تبس کے حملے کی صورت شکست دی جا سکتی ہے، نہ انہیں حزب اللہ اسرائیل کی 3 سال پہلے ہونے والی جنگ کی صورت میں شکست دی جا سکتی ہے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میدان میں انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، تو اب انہیں منافقت کا لبادہ اڑھا، کس نام پہ ان کو لڑایا جائے، کس نام سے ان کو بہکایا جائے، کس نام پہ ان کی تقسیم بندی کی جائے، کس نام سے ان کا شیراز و بکھیر دیا جائے، کس نام پہ انہیں تسبیح کے ٹوٹے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر دیا جائے۔ لہذا اب بھیس بدلا کیونکہ میدان میں شکست ہو گئی، لہذا ولایت کے نام پہ، مولائیت کے نام پہ داخل ہو جاؤ، ان کو جماعتوں میں اور فرقوں میں تقسیم کر ڈالو۔ یہ وہ سب سے خطرناک حربہ ہے جو آج سامراج استعمال کر رہا ہے آپ کے درمیان۔ ہر کالے کپڑے پہننے والا مولائی نہیں ہو جاتا، یہ سارے اپنا حلیہ ایسا بنا لینے والے، ان میں کبھی سوچا کیجیے ایجنسیوں کے تاؤ بھی ہیں جو صرف اس لیے ایسا حلیہ بدلتے ہیں تاکہ آپ میں داخل ہو کے آپ کو تقسیم کر دیا جائے، آپ کو لڑا دیا جائے۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دعوے کچھ اور حقیقت کچھ اور، حقائق کچھ اور۔ ہماری شاعری سنیے تو دنیا میں ایسی شاعری نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر شاعری کوئی سن لے ہماری تو کہے گا ان سے بڑے دلیر، ان سے بڑے بہادر، ان سے بڑے چاہنے والے نہیں بیٹھے کوئی۔ ہماری ذاکری سن لیجیے تو ہم سے بڑے دعوے کرنے والا کوئی نہیں۔ ذاکری سے مراد جو بھی ہو، عالم ہو یا ذاکر ہو، سب کو میں بات کر رہا ہوں، ایک بطور کلی بات کر رہا ہوں۔ ہماری تنظیموں کے دعوے دیکھ لیجیے تو وہ بھی علمان اہل حدیث، یہ دعوے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، اور نعروں پہ ہمارا سارا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ نعرے ہونے چاہیے لیکن نہیں، ہم جانتے ہیں یہ صورت حال ہے، وہ کیا ہے ہمارے، کس دعوے ہمارے کیا ہیں، حقائق کیا ہے۔ حقائق یہ ہے کہ ایک گھر میں 6 آدمی ہیں تو ان 6 میں اتفاق نہیں ہے، ایک محلے میں مومن نہیں تھے تو 150 سے کم انجمن تو ہونی نہیں چاہیے، 200 ہو جائیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ سب کا مشن ایک، سب کا مقصد ایک، مجلس میں مقابلہ، ماتم میں مقابلہ، علم چھوٹا بڑا ہونے میں مقابلہ، تابوت میں مقابلہ، زلزلہ میں مقابلہ، اور پھر یہ دھاڑے کرنا، پھر یہ باتیں کرنا کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم فلاں کو ایسا کر دیں گے، فلاں کو ویسا کر دیں گے۔ دشمن کو 20 سال منظم ہوتا رہا، اور کتنا منظم ہو چکا نہیں معلوم، آپ کو خبر ہے کہ نہیں؟ شاید بعض جگہ تو ایک جھٹکے کے بھی نہ ہو آپ ان کے، یہ تو امام زمانہ کا کرم ہے جو آپ کو بچے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو سن لیجیے، حدیثوں میں سننے کو نہیں ملے گی آپ کو۔ ہمارے دعوے الگ ہیں، حقیقتیں الگ ہیں۔ کیا ہو رہا ہے پارا چنار میں، کیا ہو رہا ہے ڈی ایل خان میں، اور کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں یہاں آپ کا قتل عام کرنے کے لیے، لیکن آپ کو ان سب چیزوں کی فرصت کہاں ہے؟ آپ نے تو سب مولا پہ چھوڑ دیا کہ مولا بچائیں گے، مولا ہے نا وہ سب کر لیں گے، جبکہ مولا نے تو خود بھی جنگ کی، ان کے بچوں نے بھی جنگ کی، دشمنوں کا مقابلہ کیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی ہوا۔ تو ابھی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آنے والے حالات اچھے ہیں؟ اس لیے کانفرنس منعقد کی جاتی ہے کہ خدا کے لیے علماء ہوں، ذاکرین ہوں، ماتمی انجمنیں ہوں، پڑھنے والے ہوں۔ یہ فیشن شو نہیں ہے، عزاداری ہے بابا، اس کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ یہ عزاداری ہے جو آپ کو بچائے گی، اور کوئی نہیں بچائے گا۔ لیکن کب بچائے گی عزاداری؟ جب اس میں تقدس ہو، جب اس میں خلوص ہو، جب اس میں جان دینے کا جذبہ ہو، جب اس میں حسین پر مٹ جانے کی خواہش ہو۔ جب حسین پہ مٹ جانے کی خواہش ہوگی، حسین کے بچوں پہ مٹ جانے کی خواہش ہوگی، جب جا کے صورت حال کچھ ایسی بنے گی کہ ہم دنیا کی قوموں کے سامنے سر بلند ہو سکیں. عزیزوں، دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی، جن میں مجھے بات کرنا ہے، اور ایک معذرت آپ سے کرنی ہے، اس میں نہ بچوں کا قصور ہے نہ میرا. اگر احمد حسین حسینی سے بات ہوگی پکا وعدہ انہیں حج سے یہاں پر آنا، لیکن حج فلائٹس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، جو صبح فلائٹ پہنچنی تھی وہ ابھی تک نہیں ہے. لہٰذا اگر احمد حسین حسینی کے لیے میں معذرت چاہ رہا ہوں، بچوں نے غلط نام نہیں دیا ہے، وعدہ ہوئے بات ہوئی، لیکن وہ حج پر تھے اور حج سے ابھی تک وہ واپس نہیں پہنچ سکے. لہٰذا جتنے برادران ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لی کہ غلط نام نہیں دیا گیا تھا، باقی اعزاز آ ہی چکے اور کچھ آ رہے ہیں. ایک یہ معذرت مجھے کرنا پڑے. دوسری بات یہ کہ کتنے بچے ہیں یہاں جنہوں نے یہ سارا کام انجام دیا پیام ولایت کے. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 اس سے زیادہ تو نہیں ہوئے. اور دو دن کیا صورت حال رہی بارش کی، تو حوصلہ شکنی کرنے والے زیادہ تھے کہ کیسے ہوگا پروگرام، کیا ہوگا. میں خود رات پہنچا ہوں، 1 بجے کراچی سے باہر تھا، فون پہ میرا رابطہ تھا. میں کہا کرتے رہو اللہ مالک، جو اللہ کو منظور ہوگا. لیکن یاد رکھیے ہمیشہ کی ہمتیں جیتتی ہیں. آپ نے پروگرام دے دیا کیجیے اور اللہ پہ چھوڑ دیجیے، نہیں ہوگا نہیں ہوگا. ہم اپنا کام کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا کہ موسم ہار گیا، یہ بچے جیتے. جب یہ 70-80 جوان کتنی ہمت کے ساتھ کتنا بڑا پروگرام ان نامساعد حالات میں منعقد کر سکتے ہیں، تو اگر یہ پورا انچولی متحد ہو جائے، اللہ کرے کیسا ہو، اگر یہ پورے کراچی کی آبادی متحد ہو جائے، اگر یہ سارے جوان سب تنظیمیں مل کے کوئی کام کرنے لگے. ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم بت پرستی میں پھنس جاتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے گروہوں کو اور تنظیموں کو اپنا بت بنا لیا. ہم ان کے حصار سے نکلنے کو تیار نہیں. ہمارے اپنے حصار، ہمارے اپنے مفادات، تنظیمی مفادات، گروہی مفادات، علماء ہوں، ناقرین ہوں، میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہے، ایک سلام ہے یہ محمد آل محمد پر. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میری تقریر کے دوران انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے ہمارے مہمانان گرامی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا ناصر عباس جعفری صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا امین شہیدی صاحب اسلام آباد سے تشریف لا چکے ہیں. آپ سے درخواست کروں گا بلند آواز سے سلام بھیج کر ان کا استقبال کیجیے گا. میں پیام ولایت کی جانب سے اور تمام اہلیان کراچی کی جانب سے تہ دل سے ان دونوں علمی اور انقلابی شخصیتوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی جانب سے پیام ولایت کے جوانوں کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں. ایک بار پتہ نہیں کوئی بیچ میں ویسے تو نعرے لگاتے رہتے ہیں، کوئی بیٹا نعرہ وغیرہ لگانے والا ہے تو لگا دو بیٹا مجھے تھے. تمہارے کو زندہ تو رہنا سردی جو لوگوں کے لیے سردی تو دوں. عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات اور گروہ کے حصار سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں. مجلسوں میں جھگڑا ہے، ان کے انعقاد میں جھگڑا ہے. خود ساختہ عقائد کو عقائد ایمانیہ کا نام دے دیا گیا. فٹ پاتھ میں بیٹھ کے جو لوگ عقائد بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے اہل بیت، جنہیں لفظ عقیدہ کے مصدر اور معنی نہیں معلوم ہوں گے، جنہیں نہیں معلوم ہوں گے کہ عقیدہ کا ماخذ کیا ہے، وہ بیٹھ جائیں گے جگاڑی اور عقیدہ تحقیق دے دیتے ہیں, اس عقیدے کو بنا کے پھر چاہتے ہیں کہ سب کا اس کو ٹھوس کیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی سازش جو میں نے بتایا کہ جب شیطان بزرگ ہار گیا ہر میدان میں, یعنی میدان میں سامنے ہار گیا, تو اس نے ان ایجنٹوں کو, ضمیر فروشوں کو, دین فروشوں کو ہمارے اندر ڈالا. ہم نے نفوس پیدا کرایا گیا ان کا, تاکہ ہم نے نفوس پیدا کر کے ہمارے عقائد کو مشق کریں. یہ تو شہر ہے کراچی, یہاں تو آپ پڑھے لکھے اکثریت, لیکن اندرون پنجاب اور اندرون سندھ کا جو حال ہے وہ تو آپ کے وہم و گمان میں بھی, اور بڑا خوش ہے شیطان اس بات پر کہ وہ کامیاب ہو گیا. مختلف قسم کے گروہ اس نے ہمارے یہاں ایجاد کر دیے تاکہ اسی بحث میں الجھا دیا جائے. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو عقائد کی بحث میں لوگوں کو الجھاتے, جنہیں خود عقیدے کا کچھ نہیں پتا, جو مال لے لے کر, ڈالر لے لے کر کتابیں چھاپتے اور چھپ کے باہر کے بھاگ جاتے ہیں, سامنے نہیں آتے, ان کی ہمت نہیں کہ وہ سامنے آئے کہ ہم لوگوں سے بات کریں, علماء سے بات کریں. وہ تو فری میں بانٹتے ہیں کتابیں, بھاگ جاتے ہیں, چھپا دیتے ہیں کتابیں بس, کیونکہ مال ان کا لگ نہیں رہا, اسی لیے فری میں بیٹھیں گی کتابیں, اور وہ جناب مال جہاں سے آتا ہے بانٹ دیا. خوش ہے, کیوں خوش ہے؟ اس لیے خوش ہے کہ اس شیطان بزرگ امریکہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری کر دی تھی. لیکن یاد رکھنا, شیطان کے چیلو, تم صدام سے بڑے ایجنٹ نہیں ہو, تم ضیاء الحق سے بڑے ایجنٹ نہیں ہو, تم پرویز مشرف سے بڑے ایجنٹ نہیں ہو, تم زرداری, گیلانی اور نواز شریف سے بڑے ایجنٹ نہیں ہو. دیکھا تم نے ان کا حشر کہ جس نے امریکہ کے لیے کام کیا ان اپنے دوستوں کے ساتھ امریکہ نے کیا سلوک کیا اور کر رہا ہے. روز انہیں جھوٹے مارتا ہے, روز انہیں گالیاں دیتا ہے, روز سرحدوں کے خلاف ورزی کرتا ہے, اور یہ کہتے ہیں ٹیکنیکل غلطی ہو گئی. اتنے بے غیرت ہیں ہمارے حکمران کہ ہندوستان کی ہمت نہیں تھی کہ ہماری ملت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا. ان خبیث, بزدل, بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے آج انڈیا کے سامنے بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. یہ ہے وہ دین فروش, ملک فروش, زمین فروش حکمران جنہوں نے ہماری آزادی کا سودا کر دیا ہے, جنہوں نے ہمیں بیچ دیا ہے اپنے چند دن کی صدارت اور وزارت کو بچانے کے. تو کیا کیا اس امریکہ نے اپنے ان بڑے بڑے ایجنٹوں کے ساتھ؟ تو تمہاری کیا اہمیت ہے؟ تم لوگ میر جعفر اور میر صادق بن کے جو تشیع کی صفوں میں گھسے ہو, تم اپنے انجام سے بے خبر ہو. قوم کے غداروں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی, ملتیں کبھی معاف نہیں کرتی. جس کو گمراہ ہونا ہے وہ ہوگا, وہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا, لیکن ایک گروہ باقی بچے گا, ایک جماعت باقی بچے گی. چھانٹی ہونی ہے چھانٹی, ہر دعوے کرنے والے, ہر دعوے کرنے والا سپاہی نہیں بنتا امام زمانہ کا, ہر دعا کرنے والا سپاہی نہیں بنتا. سپاہیوں کی صفات ہوتی ہیں, سپاہیوں کی خوبیاں ہوتی ہیں, لہذا چھلنی میں چھانا جا رہا ہے. دعوے کرنے والے الگ ہو جائیں گے, تحریفات کرنے والے الگ ہو جائیں گے, دین بیچنے والے الگ ہو جائیں گے, ملک بیچنے والے الگ ہو جائیں گے, زمین فروش نکل جائیں گے. ایک جماعت باقی بچے گی, ایک مختصر جماعت باقی بچے گی جو ثابت قدم رہے گی, جو آگ کے سمندر سے نکلے گی, جو مشکلات اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے گی, جس کے قدموں میں لرزش نہیں آئے گی. دنیا کتنی ہی سازشیں کر لے, وہ میدان میں ڈٹے رہے تحریفات کے مقابلے میں. کیوں؟ وہ کربلا کی روح کو جانتے ہیں, وہ کربلا کی روح کو سمجھتے ہیں. وہی باقی بچیں گے جو 1400 سال سے لبیک کہہ رہے ہیں, حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں, علی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں, خمینی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں, خامنائی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں, حسن نصر اللہ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. یہ لبیک کہنے والوں کی جماعت پوری دنیا سے ٹکرا رہی ہے اور ٹکراتی رہے گی. بہت شوق تھا تمہیں بھی ہمیں بھی سامراج سے لڑنے کا, گھبرانا مت, خوف بھی مت کھانا. سامراج اپنی موت کے ساتھ خود یہاں پر آ گیا, آ تو جائے گا, یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا. یہ بے غیرت حکومت نہیں لڑے گی, یہ وزرا نہیں لڑیں گے, ان میں کوئی لڑنے والا نہیں. یہ چور, یہ ڈاکو, یہ اسمگلر, یہ پوری قوم کا مال ہڑپ کر جانے والے لوگ. میں لگاؤں گا نعرہ, میں لگاؤں گا نعرہ, میں لگاؤں گا نعرہ. بیٹھو بیٹا, شاباش, میں لگاؤں گا نعرہ, لیکن بات مجھے مکمل کرنے دو. سنا, یہ بے غیرت لڑیں گے, یہ چور, یہ ڈاکو, اربوں خربوں ڈالر ہڑپ کر جانے والے لوگ اور پھر مسلط ہوئے ہیں تاکہ ساری دنیا کا قرضہ تمہارے سروں پہ دوبارہ لاٹ کے پھر فرار ہو جائیں, پھر بھاگ جائیں. لیکن اب یہ قوم انہیں بھاگنے نہیں دے گی. اور یاد رکھو, جس امریکہ کی خوشنودی کے لیے تم یہ سب کام کر رہے ہو, وہ امریکہ بھی تمہیں پناہ نہیں دے گا. شہنشاہ ایران سے بڑا ایجنٹ کوئی نہیں تھا امریکہ کا, لیکن امریکہ نے اپنی آنکھ کرنے بھی نہیں دیا اس کو. تو یہ وہ شیطان ہے جو اپنا کام تم سے لے گا ہر حکمران کی طرح, اور پھر تمہیں رونگ دے گا. چاہے ضیاء الحق ہو, چاہے پرویز مشرف ہو, چاہے اور ہو, تو یہ وہ شیطان ہے سب سے بڑا کہ پوری دنیا میں اگر انسانیت رسوا ہو رہی ہے تو اسی شیطان کے ہاتھ. لیکن تم نے دیکھا کہ کچھ کیا حیثیت ہے دو جوتوں کی؟ کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں دو جوتوں کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک منتظر کھڑا ہوا, دو جوتے پھینکے. لیکن پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک عام انسان جس نے یہ جرات پیدا کی کہ پوری دنیا کے انسانوں کی نفرت نچوڑ کر ان دو جوتوں کی صورت میں امریکہ کے صدر اور اس کے پرچم پہ ایسی ماری کہ ساری دنیا میں وہ رسوائی جنگ عظیم میں طاقتوں کو نہیں ہوئی جو ایک مرد مومن کے پھینکے ہوئے دو جوتوں کی وجہ سے امریکہ کو پوری دنیا میں اٹھانی پڑی. یہ ہے اللہ کے کام, یہ ہے غیب کے کام, کہ جب کام لینا چاہتا ہے تو چیونٹی سے, مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے. تو ایک معمولی سے انسان نے جرات کی اور نعرہ لگایا, جوتا نہیں تھا وہ, نعرہ تھا وہ, پیغام تھا دنیا بھر کے انقلابیوں کو. وہ محض ایک پھینکا ہوا جوتا نہیں تھا, وہ میسج تھا. ساری دنیا میں امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگانے والوں کے لیے کہ خالی نعرہ نہ لگاؤ بلکہ نعرہ لگاؤ تو وقت پڑنے پر اس کی حقیقت کا اعلان بھی کرو. لہذا اس نے جوتا مارا اور جوتا مار کے اعلان کیا کہ الموت لے امریکہ, مردہ باد امریکہ. اعلان کیا اس نے وہاں پہ. اب اعلان کرنا ہے مگر ایسے نہیں, یہ مچھیاں ہوا میں جائیں اور اس نیت کے ساتھ جائیں کہ پروردگار
وہ موقع دیں کہ یہی ہاتھ یہی مٹھے شیطانی طاقتوں پہ ضرب حیدری بن کر پڑے. اس نیت سے جب نعرہ لگاؤ گے اللہ تمہیں ہمت بھی دے گا, اللہ تمہیں قوت بھی دے گا, اور سامراجی طاقتوں کے خوف کو بھی تمہارے دل سے نکال دے گا. مردہ آباد, مردہ آباد, اور بلند آواز سے مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. قائل مت بھولنا اس حدیث کو کہ امریکہ کو بھی جو چلا رہا ہے وہ اسرائیل بھی چلا رہا ہے. مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اتنی ہی بلند آواز سے صلوات بھی بھیجیے محمد آل محمد پر. کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا, اس نے حکمرانوں کو خرید لیا, اس نے جماعتوں کو خرید لیا. نہیں, یہ مارکا جماعت کا نہیں ہے, یہ مارکا ملکوں کا نہیں ہے. اور جو بھیانک سازش اس نے کی ہے اس کو تیار کہ پھر الجھایا جائے, ہمیں پھر الجھایا جائے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ کہ ہم نے فرقہ واریت ختم کرا دی, ہم نے یہ کرا دیا, ہم نے وہ کرا دیا. حالانکہ 1988 سے لے کر آج تک 20 سال ایک دن ایسا نہیں گزرا اس پاکستان میں جب شیعہ نے حیدر کرار پہ کہیں نہ کہیں مصیبت نہ آئی ہو. کوئی مصیبت میں کھڑے ہونے والا نہیں سوائے چند آوازوں کے. کیوں کیا جا رہا ہے کہ ساری طاقت کو الجھا دیا جائے. چنار میں سکون نہیں, اب تک ڈی آئی خان میں جنازے اٹھے ہیں, اور ایسے ایسے جھوٹ ہیں ہماری قوم میں کہ ہر جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے ختم کرا دیا, ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیا. کہیں محفوظ نہیں, حتیٰ کہ کراچی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. احمق ہے وہ لوگ, احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس قابل خرگوش سے نکلو, کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے آنے والا نہیں. بارہ چنار کے مجاہد میدان میں کھڑے ہوئے اور دشمن کے دانت کھٹے نہیں کیے, دشمن کے دانت توڑ دیے. کھڑے ہوئے میدان میں, نکلے میدان میں اپنے حق کے لیے, اپنے دفاع کے لیے. ڈی آئی خان میں کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کا. کبھی توقع نہ کیا کرو کہ تم پر کچھ ہو تو پاکستان میں بھی کوئی بات کی جائے. کوئی سوات بھی اپنی اپنی مگن ہے, کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہے. اپنی شیعت کی پہچان تو باقی رکھنا ہے. کیا ہونے جا رہے کچھ اندازہ ہے؟ مقتل بنانے کی تیاریاں ہوئی ہیں شیعوں کی, مقتل بنا دیے جائیں گے. اب وہ ایک دو دو والی کہانی بھی ختم. اب تو اجتماعی تو کوئی باہر سے بچا نہیں آئے گا, جماعتیں بچائیں گی, ان پہ بھروسہ کرو گے, اپنے آپ کو بیچو گے کیا ہمیں بچاؤ یا نہیں. غیرت مند قوم کون ہے جو اپنا دفاع خود کرتی ہے؟ غیرت مند لوگ اپنا دفاع خود کرتے ہیں. بہادر قوموں کے جوان, ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے جوان ہیں, 3 شعبان 15 شعبان کو یہاں آ جائے کہ ان چولی میں جب کو دیکھا کیجئے, لاکھوں راؤنڈ فائر ہو رہے ہوتے ہیں. بہادری کا مظاہرہ ہو رہا تھا اپنی آبادی میں نا, لاکھوں کروڑوں گولیاں چلاتے ہیں رات بھر, سمجھتے ہیں بڑے بہادر ہیں. جب دشمن سے مقابلے کا وقت ہو تو دوسروں کو بلاتے ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں فلانے آ گئے تھے, فلانے نے بچا لیا, فلانے آئیں گے, فلانے بچائیں گے. ہے تو اس قوم پہ, وائے ہو اس قوم پہ جو اپنے دفاع میں دوسروں کی محتاج ہو جائے. اس کو قوم کہلانے کا حق نہیں ہے جو اپنا دفاع خود نہ کر سکے. ویسے آپ راؤنڈ چلوا لیجیے, رات رات بھر فائرنگ ہوگی, بڑے بہادری کے مظاہرے ہو رہے ہوں گے, گولیاں چل رہی ہوگی, جشن ہو رہے ہوں گے, جھمال ڈے مل رہی ہوں گی, ناچ گانا ہو رہا ہوگا, تو امام کا استقبال بھی تو ایسے ہی ہوگا نا. بچوں کو تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تین شعبان کا استقبال ایسے کرو, ناچو گاؤ, ڈھول بجاؤ, باجے بجاؤ, فائرنگ کرو جتنی کر سکتے ہو. 15 شعبان 14 شعبان بھی یہی ہے, خوب ناچو گاؤ, دھمالے ڈالو, قوالوں کو بلاؤ, گانے والوں کو بلاؤ. وہ تو بچ کے گانے والیاں بھی آنے والی تھیں, اگر ہم لوگ نہ لوٹتے تو شاید وہ بھی ہو جاتا. ان سب کو لاؤ اور پھر اس کے بعد رات میں پھر گولیاں چلاؤ, فائرنگ کرو. امام کا استقبال, یہ سنخے امام کے سپاہی بنیں گے. امام آئیں گے تو یہ ناچنے گانے والے اماموں کے لیے لڑیں گے. اس کا مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کربلا کیا ہے. ائمہ کے جانصار کربلا میں تھے, وہ ہیں مرد میدان کے جو اس طرح لڑتے ہیں. یہ ناچنے گانے والے, امام کا ظہور ہوگا تو ان کے لیے لڑیں گے, یہ ان کا استقبال کریں گے. نہ معلوم کدھر چلے جا رہے ہو, کدھر لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ شیعت ہے, جنازہ اٹھا دیا شیعت نے, پوری نسل کو تباہ کر دیا, ان کو اسی میں ڈال دیا. ڈیک چلاؤ, گانے بجاؤ, میوزک بجاؤ. کیوں امام آ گئے نا آج, آج امام کی ولادت کی تاریخ ہے, آج امام کے ظہور کی تاریخ ہے. جتنے انعام بازیاں کا سب کر لو, یہی شیعہ ایسے ہوتا ہے. یہ سپاہی چاہیے, یہ نہیں لڑتے. حزب اللہ کے جوانوں کو دیکھو کیسے ہوتے ہیں لڑنے والے. وہ عابد شب ذمہ دار, وہ حسین کے چاہنے والے, انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں عاشقان حسین, لیکن وہ نہیں کہتے. وہ اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہیں. ہماری ہر چودھری کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں چیمپئن ہوں عزاداری کا, اور جب عزاداری پہ آنس ہے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں, کدھر چلا گیا, جھگڑے کرانے کے لیے موجود. تو جی تو یاد رکھو محرم سر پہ ہے. آخری بات کہ آپ کی اجازت چاہنا چاہتا ہوں, محرم سر پہ ہے, کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز, کسی خوف کو اپنے قریب مت آنے دینا. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, کیا ہو سکتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں شہید ہو چکے اور ہو جائیں گے, کسی خوف کو قریب مت آنے دینا. پہلی چیز ہے کہ اس خوف کو اپنے دل سے نکال کے پھینک دو, اور زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے اس کو سوچ لو گے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. دوسری بات, اپنے آساب اپنے حواس پر قابو رکھو. خصوصاً یہ جوان اور بچے جو بیٹھے ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے بے نہار نکل گئے سر, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں, کوئی کسی کو سننے والا نہیں, اور اس میں اور کام خراب. کتنا بڑا دشمن ہے میری آپ کا, آپ کے 50 شہید ہو جائیں وہ کوریج آپ کو نہیں ملے گی. تارا چنار کی کوریج ملی آج تک؟ 1000 شہید ہو چکے پتا چلا آپ کو؟ نہیں. لیکن اگر اسی احتجاج میں شیعہ نکل رہے تو یہ سارا میڈیا آپ کے خلاف, 10 وکیل نکل رہے سڑک پر, تو لائیو ٹرانسمیشن. اسلام آباد میں 50,000 سے زیادہ کا آپ کا جلسہ ہوا, میڈیا کوریج غائب. یہ آزاد میڈیا ہے؟ آزاد نہیں ہے. یہ امریکی کٹھو میڈیا ہے, یہ یہودیوں کا میڈیا ہے. یہ وہی دے گا جو وہ چاہتے ہیں. 10 وکیل کہیں جمع ہو جائیں, اتنے بڑے جلسے کے لیے تو نہیں ہے, ہمیں چاہیے بھی نہیں. لیکن کبھی فرق محسوس کیا آپ نے؟ تو آپ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ وہ آپ کی من سے خبریں دیں گے. آپ نے ایک پتھر مار دیا گھر کے شیشے پہ, چاہے وہ ایجنسیوں کے لوگ ہوں, پیٹرول پمپ جلانے والے, گاڑیاں جلانے والے, ایجنسیوں کے ٹاؤٹ. دوسرے دن آپ کی شہادتوں کی خبریں خاتم, اور یہ پروپیگنڈا شروع کہ جنہوں سے جنازہ میں یوں تباہی کی گئی, اسپتالوں پہ حملہ کیا گیا, ایسے کہہ گیا. لہذا اپنے آپ کو دوسروں کے لیے استعمال مت ہونے دیجیے. اگر 10 لاکھ کا بھی مجمع ہے تو منظم ایک اشارے پر چلنے والے لوگ ہونے چاہیے. جب تک منظم نہیں ہوگے مشکلات سے نہیں نکل سکتے. دنیاوی رہبر آگے بڑھ گئے, جماعتیں آگے بڑھ گئیں, بڑھنے کے نہیں بڑھیں. کیوں؟ ان کے کارکن منظم. اگر ان کی پٹائی ہو رہی ہے ان کا بڑا یہ کہہ رہا ہے ان سے کہ خبردار جواب نہیں دینا تو جواب نہیں دے رہے. حالانکہ وہ مذہبی رہنما نہیں ہوتے, وہ تو دنیاوی رہنما ہے, لیکن کیسی تربیت کی ہے اپنے کارکنوں کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں تو نہیں, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. ہمارا کیا حل ہے؟ اگر کسی مجمع میں کچھ ہو جائے میں بچوں سے کچھ کہہ دوں کہ بھائی یہ نہ کرو تو مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے کہ تم کون ہوتے ہمیں روکنے والے. تو اگر اس طرح سے چلنا ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. اگر منظم ہو غلط تو غلط, ماننی ہے بات, صحیح تو صحیح ماننی. جب یہ نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے کسی قوم میں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور جو باطل پر ہے اس سے سیکھ لو کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, کیونکہ وہ منظم باطل پر ہو کے بھی منظم. جب تک یہ نظم و ضبط نہیں ہے, جب تک آپ اس طرح سے منظم نہیں ہو کہ اگر 10 لاکھ آدمی ہیں وہ کہا جائے کہ آواز نہیں تو آواز نہیں, کہا جائے کہ ایک پتھر نہیں چلے گا تو ادھر ایجنسی والے بھی ڈر جاتے ہیں کہ میں نے مارا پتھر تو سامنے آ جاؤں گا کہ میں ایجنسی کا آدمی ہوں. جو رومال باندھ باندھ کے آتے ہیں وہ سب ایجنسیوں سے پیسے لے کے آئے ہوتے ہیں. یہ سب پتھرا اور اگراؤ جلاؤ کے پیکٹ دوسرے دن اخباروں میں خبریں ہمارے خلاف لگی, کسی اسکوٹر والے کو پکڑ کے مار دیا, کسی کی کار جلا دی, اور کسی بے گناہوں کو بےچاروں کو اندر جلا کے مار دیا. یہ اس کا جواب دینا اللہ کیا ہے. یہ اہل بیت کا مذہب ہے, بدماشوں کا کوئی وہ گروہ نہیں ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کا, حضرت نصر اللہ کے چاہنے والوں کا, آپ نہیں دیکھا کہ کتنی بڑی سازش حضرت نصر اللہ نے ناکام کی لبنان میں, کہ جب وہاں فرقہ وارانہ فساد شروع ہوا کتنے شہید ہوئے حزب اللہ کے, منع کر دیا حضرت نصر اللہ نے, ایک گولی نہیں چلے گی, پیچھے ہٹتے چلے جاؤ, اپنے مورچے خالی کر لیے. ورنہ حزب اللہ سے مورچے خالی کرا سکتے تھے کوئی؟ جب اسرائیل نہیں کرا سکا یہ کیا کرا سکتے تھے؟ لیکن ہاتھ کاٹ دیے سازش کے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم جانتی تھی, حزب اللہ جانتی کہ جو حسن نصر اللہ کہہ رہا ہے سن کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی عزیزو آپ کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آپ لگاتے رہیے نعرے, آپ باتیں کرتے رہیے, آپ میٹنگیں کرتے رہیے, کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا, جب تک اعتبار بحال نہیں ہوتا, اعتماد بحال نہیں کریں گے ایک دوسرے پر. یہاں تو مسائل ایسی وہ غریب قسم کے, کچھ اور قسم. معذرت چاہتا ہوں بہت رکھتی ہے, مہمان آنے گرامی آ چکے ہیں, وہ آپ کے سامنے مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن میں پھر ایک بار تمہیں جب ظاہر کہ ہمت کے جواب دے جواب دے لیتے مراجے کیا وہ بیماری کا غلبہ ہے, لہذا معذرت چاہتا ہوں. ایک بار ان بچوں کے لیے ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا کیجیے. یہ بچے جو ہر سال محنت کرتے ہیں, سال میں کئی بار محنت کرتے ہیں قیام ولایت پر, ابھی تو یہ 3 دن گواہ ہیں کہ کس طرح بارش نے ان کی ہمتیں توڑنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے بارش کی ہمت توڑ دی اور اس پروگرام کو اتنی بڑی تعداد میں کامیاب بنایا. اور جو لوگ کھڑے ان سے میری گزارش ہے کہ مجھ سے اچھے خطاب آپ کو سننے کو ملیں گے. آپ اگر جیسے آگے بچے بیٹھے ہیں ایسے آگے تشریف لے آئیے. میں گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ محرم آ رہا ہے, کوئی سانحہ کوئی حادثہ آپ کو منتشر نہ کرے, متحد رہے, ایک دوسرے کا ساتھی بنیے, ایک دوسرے کا بازو بنیے. جب آپ اس طرح آگے بڑھیں گے, آ جائے امریکہ آ جائے ہندوستان آ جائے, یہ تھوڑی لڑیں گے جیسے میں نے کہا یہ بےغیرت حکمران تھوڑی لڑیں گے. یہ ان کے مالخور ہیں, یہ ان کے چور ہیں, ان کے ایجنٹ ہیں, ان سے انہیں نے تو ان کو لا کے ہم پر بٹھایا ہے, انہیں تو ان کو لا کے حکومتیں دی ہیں, یہ کہاں سے لڑیں گے؟ ہمیں ان پر کوئی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو چور ہیں, سب لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, یہ نہیں لڑیں گے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر سنتوں کو کچھ ہوا تو آنے والے کو یہ پھر سلام کریں گے, ان کی جاگیریں سلامت رہیں گی. ان کو پھر انہیں جاگیرداروں کا خطاب ملے تھے, سر کے خطاب ملے تھے, یہ پھر انگریزوں کے پٹھو بنیں گے, ان کے ٹاؤٹ بنیں گے, کون سے غداریاں کریں گے, پھر سر بن جائیں گے, پھر ہمارے سروں کو مسلط ہو جائیں گے. کوئی پرواہ نہیں, پرواہ ہمیں کرنی ہے, اس قوم کو کرنی ہے, ہمیں لڑنا ہے, ہمیں عزت کی موت مرنے کے لیے تیار ہونا, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ذلیل بن کر جی ان سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں یا عزت کے ساتھ مر جائیں. مر جائیں گے شرمندگی نہیں ہے, حسین کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. مولا ہم کربلا کے راستے پر چلے, ہم باطل کے سامنے جھکے نہیں. بس ایک نعرہ لگاؤں گا چلا جاؤں گا, لیکن نعرے کا جواب نعرے کی طرح سے آنا چاہیے. پہلے مرد لگائیں گے نعرہ، پھر میری سہران بہنیں مومنات لگائیں گی نعرہ جواب دیں گی. لبیک یا حسین. خواتین اب آپ لگائیے، مل کر لگائیے نعرہ لبیک یا حسین.
تمام مومن کی جہاں بھی ہے اس کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.